الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة زيارة درود السلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا، اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
کثیر صحابہ کرام اور اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر راہ خدا عزوجل میں سفر اختیار کیے اور اپنے وطن سے دور دراز مقامات پر ہی سفر آخرت اختیار کیا. کیا دعوت اسلامی کے مبلغین کی بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور اولیاء کرام نے ایسا کیا. اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر 124,000 صحابہ کرام علیہ رضوان میدان عرفات میں جمع ہوئے. کس کو مدینے سے پیار نہیں؟ ہر صحابی کو مدینے سے پیار تھا، مگر مدینے والے کا کام بھی کم اہم تو نہیں. تو جنت البقیع میں روایت کے مطابق صرف 10,000 صحابہ کرام ہیں جنت البقیع میں، باقی 114,000 کہاں ہیں؟ پتا چلا دنیا میں وہ پھیل گئے اور دین اور سنتوں کو عام کیا. ہمارے غوث پاک بچپن میں ہی امی جان کو چھوڑ کر بغداد کا رخ کیا رائے خدا میں علم دین کی تحصیل کے لیے. وہیں علم دین کی تحصیل بھی کی، اور جب گئے تو پھر جیتے جی والدہ کے پاس آنے کی کوئی صورت نہ بنی، رخصت ہو گئے. ماں بھی وہ ماں تھی، کبھی جگر تھا. اب دور بڑا نازک ہے، اب بھی لوگ سفر کرتے ہیں اور وہیں جا کر سفر آخرت بھی اختیار کرتے ہیں، موت سے ہم آغوش بھی ہوتے ہیں، لیکن اب دنیا کے لیے، اب امریکہ کے لیے آتے رہتے ہیں کہ ہمارا ویزا لگ جائے، جاپان کا ویزا لگ جائے، جرمنی جانے کی کوشش کر رہا ہوں ویزا لگ جائے، باہر ملک میں کام کرنا ہے ویزا لگ جائے، اس طرح کی دعاؤں کے لیے آتے رہتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ارے بہن، یہ بہن بھی تو لوگ جاتے ہیں، وہ بھی نوکری کے لیے جاتے ہیں نا، دین کی خدمت کے لیے تھوڑے جاتے ہیں، وہ ریال لے جاتے ہیں. اگر وہاں ریال نہ ملے تو باغ بن کے واپس تنخواہیں کم ہو جائیں گے، واپس آ جائیں گے. جیسے مدینہ مدینہ ضرور کرتے ہیں، وہاں پھر جا کر ریال تو نوکریوں والے ہوتے. میں یہ اکثریت پر عرض کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے نیک بندے کہاں نہیں ہیں. امریکہ میں بھی ہوں گے اللہ کے نیک بندے، اس کا بھی انکار نہیں، لیکن جنرلی جو ہے وہ روٹین الگ ہے. ہمارے مبلغین بھی مختلف ممالک میں الحمدللہ سفر کرتے، لیکن اب دعوت اسلامی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے کہ اس کی ڈھیر ساری مثالیں پیش کی جا سکیں کہ وہ وہاں گیا تو وہاں اس نے دین کی خدمت کی اور آباد ہو گیا اور اس کا وہاں مزار بنا ہوا ہے. یہ مثالیں تو ابھی انشاءاللہ ملیں گی، لیکن ہر دیر لگے گی، تاریخ میں ان کی مثالیں شاید لکھی جائیں گی، ایسے مبلغین کی جو گئے ہوئے ہیں. ابھی تو بیچارے لاٹ پڑے ہیں، جوانیاں ہیں، اپنی جوانیاں لٹا دی ہیں اور دیگر ممالک میں بیچارے پڑے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر آنا جانا دیتا ہے. اس میں بھی ماشاء اللہ ایسے صحیح بھائی ہیں جو رات دن قربانیاں دیتے ہیں، تو بغیر قربانیاں دیے تو دین کا کام ہوتا نہیں ہے. اور یہ بھی عرض کروں کہ کہیں اگر کسی ملک میں آنا ہے جانا ہے، اپنے لیے وقف ہونا ہے دین کی خدمت کے لیے، تو ماں باپ کو اعتماد میں لینا ہوگا، کسی کی بھی حق طلب ہی نہ ہو، نہ ماں باپ کی، نہ جو بھی آپ کے ماتحت ہوں اور ان کے حق آپ پر لازم آتے ہوں اور آپ کے جانے سے ان کی حق طلب ہی ہوتی ہو، تو پھر ایسا سفر کرنے کی اپنے کو ضرورت نہیں ہے. مقصود اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا دوسرے ملک جانے سے حاصل ہوتی ہے تو ضرور حاصل کی جائے، اور اگر گھر بیٹھے حاصل ہوتی ہے تو گھر بیٹھے حاصل کی جائے. اس کے لیے جد و جہد اپنی جاری رکھی جائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کی سکھ فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی
ارشد یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات شہر مشاورت یا علاقائی اور حلقہ مشاورت کی طرف سے مدنی مشورے کا جو وقت دیا جاتا ہے، عام طور پر مدنی مشورہ اس وقت میں ختم نہیں ہوتا، بسا اوقات کئی کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی مشورہ جاری رہتا ہے، اور ذیلی مشاورت اور دیگر ذمہ داران اسلامی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. برائے کرم مدنی مشوروں کا مقررہ وقت بھی ارشاد فرمائیں.
دیکھیے، یہ آپ نے رات کو ایک اسلامی بھائی کا بیان سنا، یاد ہو تو یہاں سے ایک اسلامی اٹھے تھے کہ میں دعوت، سب سے پہلے میں دعوت اسلامی کے کسی شاید مدینۃ الاولیاء ملتان کے اجتماع میں آیا، اور وہاں کا ڈسپلن دیکھ کر میں مدنی ماحول میں آ گیا. تو ڈسپلن جو ہے، نظم و ضبط، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. تو چلو، اب تو ماشاءاللہ امام والے اور داڑھی والے ہو گئے ہیں، لیکن ڈسپلن کی کمی ہمارے اندر ہے، اس کے اس سوال سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اس کو دور کرنا ہے. تو جو وقت طے کیا گیا اس وقت پر مدنی مشورہ شروع ہونا چاہیے، اور اختتام کے وقت پر ختم ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اس پہ ناراضگیاں ہوتی رہیں گی اور نگران کا وزن جو وہ کم ہو جائے گا، اس کی اسلامی بھائیوں کے دلوں میں محبت نکلتی چلی جائے گی. شروع میں باب المدینہ میں جب شروع کے دور تھے تو ظاہر ہے کہ اتنے طریقہ کار تو ہوتے نہیں تھے، میں مختلف علاقوں میں جا جا کر انہیں کچھ ترقی ہو گئی تھی، اور بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، تو عشاء کے بعد کا ٹائم ہوتا تھا کہ اجتماع عشاء کے بعد ہوگا. اب عشاء کے بعد اور شروع ہو تو دس بج جائے، کبھی ساڑھے دس، کبھی گیارہ، جماعت آٹھ ساڑھے آٹھ بجے، بڑا حرج ہوتا تھا کہ جو بیچارے جلدی میں آ کر عشاء پڑھ کے بیٹھ جائے، وہ پھر جب بیان شروع ہو تو اٹھنا شروع ہو جاتے تھے، وہ دیر سے آ کے بیٹھتے تھے، پیشاب لگ جائے کسی کو، نیند چڑھ جائے بیٹھے بیٹھے، بہت پریشانی ہوتی تھی. اسلامی بھائی جو انتظام کرنے والے تھے وہ بھی بعد آتے نہیں تھے. پھر میں نے شروع کر دیا جلدی، یعنی کہ ٹائم دیتا، میں نے یہ ذہن بنایا کہ عشاء کا ٹائم نہیں دینا، نو گھڑی کا ٹائم دینا ہے، نو بجے بیان ہوگا. اس طرح یعنی مثلاً عشاء کی جماعت ساڑھے آٹھ بجے، نو بجے، تو بہت اچھا ٹائم ہے کہ لوگ آ سکتے ہیں. کوشش کر کے منچ پر بیٹھ جاتا تو بعض جگہ اسلامی بھائی مجھے روکتے، کسی کے گھر گھسیٹنے کی کوشش کرتے کہ ابھی تو بچے کھیل رہے ہیں، ابھی تو لوگ آئے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو میں بھی کبھی کبھی بولتا کہ یار کوئی بات نہیں، بچے کھیلنے دو، میں در و دیوار کو اپنا بیان سناؤں گا. تو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں لوگ دیر سے آتے ہیں، بعض علاقے ہوتے ہیں جلدی آتے ہیں، یہ تجربہ بہت ہو گیا مجھے اس کا. تو اسی طرح ایک بار میں رنچھوڑ لائن، یہ جاگنے والا علاقہ ہے، میرا بیان تھا، تو میں نے اپنی جو نیا معمول بنایا تھا جلدی بیان شروع کرنا، میں نے وہاں جلدی بیان شروع کر دیا. لوگ تھوڑے تھے اس وقت، پھر تو بڑے کھٹ کے کھٹ جم گئے آخر میں. تو کسی نے مجھے بتایا، لوگ جو ڈسپلن میں جو سمجھتے تھے وہ مجھ سے بہت خوش تھے کہ یہ بہت اچھی آپ نے ترکیب بنائی کہ آہستہ آہستہ جم جائے گا، اس طرح عادت پڑ جائے گی اس طرح بھائیوں کی جلدی آنے کی. اس میں دو دوست آپس میں تو میں کر رہے، دیکھ نے بتایا کہ دیکھ میں تیرے کو بولتا تھا کہ اپنے جلدی چلتے ہیں، کہ اب الیاس جلدی بیان شروع کر دیتا ہے، اور تو مانا نہیں، تو نے دیر کر دی، اپنا بیان نکل گیا. میں آپس میں کر رہے تھے، تو ایک کا ذہن جلدی کا تھا، ایک کا دیر کا تھا. تو اب جلدی کا جس کا ذہن تھا وہ محروم رہے، تو وہ اس پر ظاہر اپنا غالب آنا تھا، آئندہ کے لیے اس کا ذہن بننا تھا کہ جلدی جانا چاہیے. تو اسی طرح مدنی مشاورت میں اگر چاہے چار آئے ہو، تین آئے ہو، دو آئے ہو، کاروائی شروع کر دی جائے تو آہستہ آہستہ آ جائیں گے، شرمندہ ہوں گے کہ ہم دیر سے پہنچے، تو ذہن بنے گا اور یہ قربانی دینی پڑے گی، قربانی کے بغیر کام نہیں ہوگا. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو جو موجود ہے، کہ جہاں جہاں مدنی مشورہ ہو، اس مدنی مشورے میں آپ سب کے سب حتی الامکان وقت کی پابندی فرمائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
منقول ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کیا تکبر کرنے والے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے؟
تکبر کی قسمیں ہیں، سب سے بدترین قسم تکبر کی کفر، اور وہ تکبر شیطان کا، اس بد نصیب نے تکبر کیا اور ایمان سے ہاتھ دھویا، اور صاف اس نے کہا جب اس کو آدم علیہ سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے صاف انکار کیا، اور قرآن کہتا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور یہ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں کہ مجھے تو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے، تو شیطان تکبر کی وجہ سے سجدے کا انکاری ہوا، اور خود قرآن پاک نے اس پر فتویٰ کفر کا جاری فرمایا، کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. اسی طرح فرعون، نمرود، یہ سب متکبرین تھے، سرکش تھے، اور انہوں نے کفر اختیار کیا. اس طرح ابو جہل، ابو لہب، ابی بن خلف وغیرہ کافروں کا تکبر. اب دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور ضروریات دین پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن اعمال میں تکبر کر لیتے ہیں. مثلا کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر جاننا اور اپنے آپ کو اس سے بڑھیا جاننا، بہتر سمجھنا، اگر اس کی سامنے والے کی یہاں تحقیر اور تذلیل مقصود ہے تو یہ تکبر ہے، تو یہ تکبر عملی ہے، اعتقادی نہیں. تو تکبر عملی کفر نہیں ہے، اور اس کو جہنم کی سزا اگر ملی بھی تو بالآخر وہ سزا پانے کے بعد یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے، کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو سزا اس سے پہلے جہنم سے بری نہ ہو جائے، کہ اس کی سزا یعنی پوری سزا اس کو نہیں ملے گی، شفاعت سے انشاءاللہ وہ شفاعت سے وہ داخل جنت ہو جائے گا. تمہارا اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تکبر کرنا کفر، اور عام مسلمانوں کے مقابلے میں تکبر کرنا حرام، اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد، توبوا إلى الله أستغفر الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
يا سيدي یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی مشورے کے لیے تو نگران اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کو طلب فرماتے ہیں، کیا دعوت اسلامی سے متعلق ہر مدنی کام کے لیے طلب کر کے ہی کام کیا جائے، یا از خود بھی جا کر کام کرنے میں فوائد پوشیدہ ہیں؟
مدنی مشورے کے لیے، جبکہ اجتماعی مدنی مشورہ ہو اس میں تو ظاہر ہے کہ جمع کرنا ہی ہوگا، باقی انفرادی معاملہ ہو جائے سمجھانے کا تو وہاں بلا کر سمجھانے سے زیادہ اثر جا کر سمجھانے میں پڑتا ہے. کبھی کبھی مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ کوئی ناراض ہو گیا یا ایسی کوئی صورت ہوئی ہے، میں اچانک اس کے گھر چلا گیا ہوں اسے ملنے کے لیے کہ بھائی کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیوں ناراض ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ جب میں کسی کے گھر جاؤں گا تو کچھ تو آنکھوں کی شرم رکھے گا. اسی طرح ہمارے بعض ذمہ داران بھی اس طرح کیے ہیں تو مسئلہ حل ہوا ہے. ایک بار نگران شورا کی شکایت کا پیپر کسی نے مجھے دیا، اس میں وہ شکایتیں تھیں، تو میں نے وضاحت کے لیے نگران شورا کو پیش کیا، اس نے پڑھ کر وضاحت کی اور بولا کہ میں اب اس کے گھر چلا جاتا ہوں. تو میں نے کہا پھر اس سے اگر وہ مطمئن ہو جائے تاثرات بھی لکھوا کے لائیے گا. ٹھیک ہے، تو یہ گھر چلے گئے، پھر وہ لکھ کر اس نے تاثرات دیے کہ ان کے آنے سے نگران شورا سے، کیونکہ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ نگران شورا بھی میرے جیسے چھوٹے آدمی کے گھر آ جائے گا اس طرح. مجھے سمجھانے کے لیے. تو ان کے آنے سے میرے آدھے شبہات تو دور ہو گئے, پھر ان کی گفتگو سے بقیہ آدھے بھی دور ہو گئے اور میں بالکل مطمئن ہوں. یہ اس نے بھیجا, پھر بھی اس کو تشبیہ نہیں ہوئی, پھر اس نے ٹائپ کر کے مزید تفصیلی مکتوب مجھے بھیجا کہ میں بہت متاثر ہوا ہوں, بہت خوش ہوا ہوں اور میں اب بہت مطمئن ہو گیا ہوں. الحمدللہ آخری رپورٹ کے مطابق وہی اسلامی بھائی آج کل باب المدینہ کی ایک تحصیل مشاورت کے نگران بن چکے ہیں. تو یہ گھر گئے تو کیسے ترکیب میں آ گئے, اگر یہ گھر نہ جاتے اور اس کو طلب فرماتے تو شاید بولتے کہ بڑے نواب صاحب مجھے طلب کیا ہے, میں تو نہیں جاتا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر نگران کسی کو طلب کرے تو بولے کوئی یار یہ ایسے چوہے جو مجھے بلا رہا ہے, میں نے کوئی جرم کیا کہ میں تھانے میں پیشی بھروں. ایک تو مجھے ان سے شکایت ہے اور انہوں نے مجھے جھاڑا تھا یا غلام آباد میں میرے ساتھ ظلم کیا تھا اور ہم مزید مجھے طلب کر رہے ہیں پیشی کے لیے, تو اس کا مطلب مزید مجھے بلا کے جھاڑیں گے یہ لوگ, میں تو نہیں جاتا. یہ بھی تو ممکن ہے. تو بلانے کے بجائے آپ جانے کا ذہن بنائیے, ایک ایک کو جا جا کر سمجھائیے, انشاءاللہ اس کے مدنی نتائج آپ خود دیکھ لیں گے ماشاءاللہ. تو نیت کر لیجئے کہ جہاں جیسا موقع ہوا حتی الامکان بلانے کے بجائے ہم جا کر مسائل حل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
ماتحت اگر یہ ذہن بنا لے کہ جب تک نگران میرے گھر پر نہیں آئے گا میں مانوں گا ہی نہیں, مطمئن ہی نہیں ہوں گا, تو ایسے ماتحت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
اس کے گھر پہ 12 مرتبہ جانا چاہیے. میں دیکھو عمارت کے لیے ایک تنکا بھی کارآمد ہے. اگر یہ بچہ ہے, بچہ سمجھ کر تو اس کی ضد پوری کر دی جائے. اب میں گھروں پہ تو نہیں جا پاتا, میری مجبوریاں میں سمجھتا ہوں آپ سب سمجھتے ہیں کہ, تو اب بھی کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو الحمدللہ بارہا ان کو معافی نامے کی چٹھیاں بھیج دیتا ہوں. حالانکہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو پیش کرائے گا, یہ ہو سکتا ہے مجھے بلیک میل کرے, لیکن میں حتی الامکان چٹھیاں بھیج کر یا کہلوا کر یا مل جاتا ہے تو ہاتھ جوڑنے میں بھی آسرا نہیں کرتا, شرماتا نہیں. شرماتا بھی ہو تو شرم کو بھی مار کے کوشش کر کے میں معافیاں مانگتا رہتا ہوں. اور شاید ایسی اس طرح کی چٹھیاں آپ میں سے کسی کے پاس ہوں گی, کسی کے پاس اس طرح کی میرے معافی نامے ہیں کسی کے پاس آپ میں سے؟ ایک, دو, فی الحال تین, سبحان اللہ, چار, پانچ, اور مطلب یہ تو پانچ ہوئے. یہاں ظاہر ہے کہ ہزاروں لاکھوں کو تو میں نہیں دے سکتا چٹیاں, نہ لاکھوں کی حوصلہ شکنیاں کرتا ہوں گا میں. اب کرتا بھی ہوں تو بعض اوقات ایزا نہیں ہوتی نہ وہ تازگی ہوتی ہے. اب جیسے کئی لوگ ایزا وہ کہ جیسے میں نے ایزا دی آپ کو, تازگی وہ کہ ایزا آپ نے اپنے اوپر اوڑ لی, اب آپ مجھ سے تحفے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں. تحفہ 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 تحفہ, میں نہیں دیتا تحفہ تو اس سے بھی ایزا تو ہوتی ہے. تو یہ دراصل ایزا نہیں ہے, یہ تعزی ہے, تے تا سے تعزی, یعنی ایزا اپنے اوپر مسلط کر لینا. تو مجھ پر واجب تھوڑی کہ میں سب کو تحفے ہی دیتا پھروں, نہیں دیتا, میری مرضی. یا ہاتھ ملانے کے لیے ضد کرتے رہتے ہیں, اتنے سارے اس طرح وجہ ہاتھ ملانے کے لیے ضد کریں گے. تو مجھے پتا ہے کہ میں اگر ایک دو کا ہاتھ ملاؤں گا تو پھر جو یہ ٹوٹیں گے تو میں کہوں گا میری گریل کہوں گی. تو اگر میں ہاتھ نہیں ملاتا تو کوئی اگر ناراض ہوتا ہے ایسے مواقع پہ تو یہ بھی تعزی کے حکم میں آئے گا کہ میری طرف سے ایزا نہیں پہنچی بلکہ آپ نے ایزا اپنے اوپر مسلط کر لی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی.
امیر قافلہ کے بارے میں چند مدنی پھول ارشاد کرنا.
روانگی سے پہلے ہی مقام, سفر, وقت اور سامان سفر کے بارے میں شورا کا ایک قافلہ کو اطلاع کر دی جائے, اور روانگی سے پہلے امیر قافلہ سفر کی سنتیں اور آداب, بازار سے گزرنے کے آداب, مسجد کے آداب, نئے سائے بھائیوں کو ترغیب دلانے انفرادی کوشش کرنے وغیرہ کا طریقہ سمجھائے اور دعا کر کے روانہ ہوں. روانگی سے قبل ایک نیا اور ایک پرانا سائے بھائی یوں دو دو کو ایک دوسرے کا رفیق بنا دیں. اب قافلے میں سارا وقت ان دونوں نے ساتھ گزارنا ہے. چولہا دسترخوان برتن وغیرہ گن کر لے اور دھو کر گن کر سلیقے کے ساتھ واپس کر دے. فیضان سنت رسائل اور ضروری اسلامی کتابیں اور ضرورت ہو تو مصالحہ جات وغیرہ بھی ہمراہ ساتھ لے جائیں. بس وغیرہ میں پہلے سب اسلامی بھائیوں کو سوار کروائیں پھر آخر میں امیر قافلہ سوار ہو اور جب سب کو نشست مل جائے پھر آخر میں امیر قافلہ خود بیٹھے ورنہ کھڑا رہے یا نیچے بیٹھ جائے. امیر قافلہ قافلے والوں کی خوب خدمت کرے اور اسے بوجھ نہیں بلکہ سعادت تصور کرے کہ حدیث پاک میں ہے قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. ان کا سامان باری باری اٹھائے سب کو یکساں محبت دے کسی ایک کا ہو کر نہ رہ جائے. شرکائے قافلہ لاکھ غلطیاں کریں ہرگز ہرگز غصہ نہ کرے ورنہ نقصان ہی ہوگا. نرمی نرمی صرف نرمی کا رویہ رکھے. روزانہ مقررہ وقت پر شرکائے قافلہ کو آج کا جدول بتائے اور ان کے مشورے سے اعلان درس و بیان وقفہ استراحت میں اگر ضرورت محسوس کرے جاگ کر سامان کی حفاظت وغیرہ. تہجد اور فجر کے لیے جگہ لیں. درس و بیان کے وقت جانے والے نمازیوں کو رکنے کی فرزند فرزند درخواست اور مبلغ کے قریب بچھانے کے لیے دو خیر خواہ. بیان کے بعد قافلوں کے لیے نام و پتہ لکھنے سودا سلف لانے پکانے کھلانے کی اور برتن وغیرہ دھونے کی ذمہ داریاں مختلف اسلامی بھائیوں کے سپرد کریں. مدنی مشورے کے حلقے ہی میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے نگران رہنما داعی اور خیر خواہ کا تقرر بھی کر لے. مدنی قافلہ منزل پر یعنی مسجد میں پہنچے تو امام مسجد و انتظامیہ اس حلقے کی مشاورت کے ذیلی نگران اور قافلہ ذمہ دار سے ملاقات کر کے مدنی قافلہ کی آمد سے باخبر کریں. ذمہ داران کو ساتھ لے کر پہلے دن شہر گاؤں کے سب سے بڑے سنی عالم کی زیارت کریں اور دعوت اسلامی کے لیے آپ اٹھوا کر دعا کروائیں. وہاں کی شخصیات سے ملاقات کر کے انہیں بھی مدنی قافلے کی آمد کی اطلاع دیں اور تشریف لانے کی درخواست کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی
کاش
میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار
آئے. آمین.
اس شعر کی وضاحت ہو
یہ شعر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان حضرت سیدنا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان کا ہے اور اس میں سوز الفت کی بے انتہا لذت کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی یعنی مجھے جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تو نے درد عطا کیا ہے یہ درد ایسا ہے کہ اس میں حقیقت میں کوئی کرب نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے بلکہ اس میں سکون ہے. تو یہ درد بڑھتا جائے تاکہ میرا ان مانوں پر سکون بھی فزودتر ہوتا چلا جائے. جیسے میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا جس کو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں سنگے درے حضور سے، ہم کو خدا جہاں صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے گی. تو عشق و مستی کا تو معاملہ ہی اور ہے اور, اور کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حقیقی لذت عشق نصیب ہوا. یہ حقیقی لذت عشق کی بات ہے، اس میں درد ہوتا ہے. عشق رسول کے رونے میں پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرح کا سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے اور لطف آتا ہے. تو یہ اسی کو سمجھ آتی ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو، اور جو کورا ہے بالکل ہی تو اس کو سمجھ نہیں آتی. جیسے نا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، یہ دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. نہ آنکھ والا ہی جوبن دیکھ سکتا ہے، دید آئے کور مانا اندھا، اندھا بیچارہ کیا دیکھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الرسول.
پیارے باپا جان، آپ کا یہ فرمان ہے کہ جس کو یہ گر مل گیا کہ کہاں کیا بولنا ہے، وہ کامیاب ہو گیا. براہ کرم اس بات کی وضاحت فرمائیے.
حقیقت ہے کہ جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ کہاں کیا بولنا چاہیے، وہ کامیاب. انہیں بے ضرورت بولنے والا بارہا پچھتاتا ہے، اور جو بولنے سے پہلے تولتا ہے اس کو پچھتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ضرورت ہے تو بولتا ہے، نہیں ضرورت تو نہیں بولتا. جیسے کہ کفل مدینہ کے کارڈوں پر بھی لکھا ہوتا ہے بخاری شریف کی حدیث کا یہ حصہ، کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ضرورت کے وقت، صرف ضرورت کے وقت بات کرے، ورنہ خاموش رہے. بے ضرورت اور بے سوچے سمجھے بولنا جو ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ مومن کا دل جو ہے یہ اس کی زبان کے آگے ہوتا ہے، کہ مومن جب بولنا چاہتا ہے تو اس کا دل اس کو روک دیتا ہے، دل سے وہ رجوع کرتا ہے تو پھر بات نکلتی ہے. اور منافق ہے اس کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، کہ دل سے رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، جو بھی نوکے زبان پہ آیا وہ اسے فائر کر دیا، بول دیا، الفاظ اس کے پھسلتے چلے جاتے ہیں. تو بے تکے الفاظ جو لوگوں کو بور بھی کرتے ہیں، لوگوں کا دل توڑتے بھی ہیں، لوگوں کی تذلیل بھی کرتے ہیں، اپنی پولے بھی کھولتے ہیں، اپنے عیوب بھی اچھال دیتے ہیں، دوسروں کے عیب بھی کھول دیتے ہیں، غیبتیں، چگلیاں اور پتہ نہیں کیا 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 گناہ کروا دیتے ہیں. تو یقیناً کامیاب ہے وہ شخص کہ جس کو یہ گر حاصل ہو گیا کہ کہاں کیا بولنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا جان یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ یہ بولنے کا گر کیسے حاصل ہو.
ہاں ہاں، یہ تو میرے محبوبوں کو پوچھے کیسے حاصل ہو، میرے کسی منظور نظر سے طلب کریں اس کا جواب تو وہ دیں گے کہ کیسے حاصل ہو. آخر ان کو کیا ہو گیا کہ یہ کفل مدینہ لگاتے ہیں، لکھ لکھ کر گفتگو کرتے ہیں. تو یہ گر تو حاصل ہوگا آپ کو ذہن بنانے کہ قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے، جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اتنا حساب زیادہ ہوگا. میرے آقا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، پیاس سے زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، ایسے میں ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے اپنی فضول باتوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ پڑھ کر سب کے سامنے سنانا پڑے گا. تو روز اگر آدمی سمجھو کہ ایک گھنٹہ بھی فضول گفتگو کرتا ہے، ایک گھنٹہ کیا اگر ایک منٹ بھی روز کی فضول گفتگو کرتا ہے، دو مہینے میں ایک گھنٹہ ہو گیا، سال میں چھ گھنٹے ہو گئے. پھر اگر عمر اس کی 50 سال ہے دو گھنٹے ہو گئے. ایک منٹ تو میں نے صحیح مثال دی. تو ہمارے تو کئی کئی گھنٹے فضول گفتگو میں گزر جاتے. تو گویا ایسا لگتا ہے کہ شاید برسوں تک کھڑا رہ کر اس کڑی دھوپ میں قیامت کی یہ فضول باتیں جو ہیں یہ ہمیں لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانی پڑے. کیسے ہو؟ یہاں تو پنکھا چل رہا ہوتا ہے، لوگ سبحان اللہ کی سدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، داد دے رہے ہوتے ہیں، تحسین کر رہے ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بھوک بھی نہیں لگی ہوتی، پیاس بھی نہیں ہوتی، فریش بھی ہوتے ہیں، آرام بھی کر لیا ہوتا ہے، پھر بھی تھوڑی دیر بولتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، گلا بیٹھ جاتا ہے، آواز نہیں نکلتی، نشاط جاتا رہتا. تو قیامت کے میدان میں کس کی مزہ لے جو اپنا یہ عمل نامہ پڑھ کے سنا سکے اور اس کی جرات کر سکے. تو اس طرح کی باتیں اگر ذہن میں بیٹھ جائیں اور آدمی اپنے آپ کو ڈرائے تو کافی حد تک فضول گفتگو سے بچت ہو سکتی ہے. دیکھیے، ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو سنبھل سنبھل کے بولتے ہیں، خوشبو کے ساتھ بات کرتے ہیں، کچھ آہستگی آہستہ بھی گفتگو ہوتی ہے، نپے تلے الفاظ سے بات کرتے ہیں، دنیا کا افسر یا دنیا کی شخصیت سے ہم اتنا محتاط گفتگو کرتے ہیں. تو معزز ترین پروردگار جو ہر وقت ہماری گفتگو کو سن رہا ہے، ہماری ہر حرکت کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اس کے سامنے کتنی احتیاط ہونی چاہیے. ہم کسی کو مکتوب روانہ کرنا ہوتا ہے، ایک بار لکھتے ہیں، پھر ان کو دیکھتے ہیں، پھر پھاڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار اس میں تو کچھ غلطیاں آ گئی، دوسری بار لکھیں، تیسری بار اس کو فیر کریں گے اور پھر کہیں جا کر اس کو لیٹر بھیجیں گے جو ہمارا دوست ہے یا ہمارا کوئی عزیز ہے اس کو. اب اس کو ادھر غور کرنے کے ہم جو کچھ بولتے ہیں تو ہمارے کرامن کاتبین فرشتے ہیں وہ لکھتے، تو گویا ہم کرامن کاتبین کو املا کروا رہے ہیں، ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں جو بولتے ہیں. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاذ اللہ بے حیائی کی باتیں ان کو ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں، فضول باتیں ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا ہم ان کو فرشتوں کو ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں. اور قیامت میں جب یہ سارا نامہ اعمال پیش ہوگا کہ جس میں اس کا مذاق اڑایا تھا، اس کا دل دکھایا تھا، اس کی سب کے سامنے تذلیل کی تھی اور چرب زبانی کی وجہ سے گناہ کو بیوقوف بنایا تھا، یہ ساری گفتگو جب نامہ اعمال میں سامنے آئے گی تو خدا کی قسم وہ ندامت ہوگی جس کا اندازہ ابھی ہم نہیں لگا سکتے. کاش ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا ذہن بنائیں کم گوئی کا، خاموشی کا، بے ضرورت گفتگو سے بچنے کا. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ افل مدینہ جو رسالہ ہے وہ پڑھیں. ایک عیسائی بھائی نے مجھے 7 ربیع النور کو شاید بتایا تھا کہ میں نے پہلی ربیع النور شریف سے روزانہ ایک مرتبہ افل مدینہ کا رسالہ پڑھنے کا معمول بنایا ہوا ہے. ڈیلی ایک مرتبہ وہ افل مدینہ رسالہ پڑھ رہے تھے. ان کا بھی جذبہ ہوگا. انہوں نے بتایا ایک دن کہ میں نے 126 بار لکھ کر گفتگو کی. جن کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم یہ زیادہ بول کر زیادہ پھنستے چلے ہیں، تو کاش اشارے سے لکھ کر گفتگو کرنے کی عادت بنے. دیکھیں اشارے سے گفتگو کرنے کی کا بھی حساب ہے، لکھ کر گفتگو کرنے کا بھی حساب ہے. یہ نہیں کہ خالی زبان سے بولیں تو حساب ہے. اشارے سے بھی گالیاں دی جاتی ہیں، اشارے سے تذلیل بھی کی جاتی ہے، اشارے سے جھاڑا بھی جاتا ہے، اشاروں سے مذاق بھی اڑایا جا سکتا ہے، سب کچھ. لیکن زبان جو ہے ان سارے معاملات میں سب سے پیش پیش ہے. جب زبان کو روک کر ہم اشاروں پر آئیں گے نا تو اس میں کچھ دشواری پیش آئے گی، تو بولنے میں کمی آ جائے گی، پھر لکھنے میں تو بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، قلم پیڈ وہ ڈھونڈا ڈھونڈی، پھر لکھنے میں دیر کافی لگ جاتی ہے. تو یوں اگر کوئی ذہن بنا کہ میں لکھ کر بات کرنی ہے تو دیر لگ جائے گی، تو پھر کم لکھے گا، بولنے کو تو پڑھ بولتا چلا جائے گا، 20 جملے بول دے گا، لکھنے بیٹھے گا تو وہ مشکل 2 جملے لکھے گا اور اپنی بات کر لے گا، تو یوں کانٹی چھانٹی ہو جائے گی اور انشاءاللہ بچت کافی ہو جائے گی. تو اس لیے لکھ کر اور اشارے سے تھوڑی بہت عادت بنانی چاہیے. میرے بیانات بھی ہیں، کافی بیانات، کفل مدینہ بھی بیان ہے، اس کے علاوہ بھی میں نے زبان کی آفتوں سے متعلق سات یا آٹھ بیان یہیں فیضان مدینہ میں کیے تھے. تو اس وقت اس کی ہیبت اتنی تھی کہ جیسے کہ اجتماع ختم ہو جاتا ہے کہ انہیں مخلوق ہوتی ہے اور مچھی مارکیٹ کا سما بن جاتا ہے. لیکن اس وقت جب یہ بیان کی میری تو سیریل چل رہی تھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے جیسے بولتے نہیں تھے, اور بعض باتونیوں کو میں جانتا تھا جو اتنا مجھے بور کرتے تھے, انہوں نے ایسی چپ سادی ہے کہ میں حیران رہ گیا. الحمد للہ وذکر فذکرۃ تنفع المؤمنین, قرآن پاک میں اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. الحمد للہ دوسرا یہ کہ وہ کہاں کیا بولنا چاہیے یہ گر آ جائے جس کو وہ کامیاب ہے. اس کے لیے میٹھے بول, یہ رسالہ بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. میٹھے بول, انمول ہیرے, مدینہ مدینہ میٹھے بول کا بھی کیسے دے, کفلے مدینہ کا بھی کیسے دے. تو اب تو ماشاءاللہ ایسے تو دیوانے پک گئے کہ روز کا ایک ایک رسالہ دو دو رسالے پڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ بڑھیں گے تو یہ پڑھتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ معلومات کا زبردست انمول خزانہ آتا آئے گا انشاءاللہ. کسی کے بھی ماشاءاللہ کافی سارے بھائی ہیں جو روزانہ ایک ایک کیسٹ سن رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ روز کی دو کیسٹیں سن رہے ہیں بیان کی. تو انشاءاللہ معلومات کی معلومات اور مدنی مذاکرے کی معلومات بھی آپ کے سامنے کہ جو برسوں کے متعلق اس سے شاید حاصل نہ ہو وہ مدنی مذاکرے کے ذریعے الحمدللہ حاصل ہو رہا ہے. تو اس کی کیسٹیں بھی آپ کے لیے انتہائی مفید ہیں.
کیا آپ کے ہر رسالے سے بیان ہو سکتے ہیں؟
امرت پسندی کی تباہ کاریاں جو ہیں یہ عوام شاید اس کو ہضم نہیں کر سکیں گے, آپ بیان کریں گے تو یہ رسالہ ہی خالی دے دیا جائے. پھر اسی طرح 28 کلمات کفر والے رسالے پر اگر آپ بیان کریں گے تو عین ممکن ہے کہ اردو کمزور ہونے کی صورت میں یا انداز بیان غیر واضح ہونے کی صورت میں غلط فہمیوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور لوگ سوال جواب کریں گے. ہاں یہ دونوں رسالے نہ اس سے درس دیں عوام میں نہ اس سے بیان کریں. ہاں باقی 28 کلمات کفر والا رسالہ گھر میں ضرور پڑھ کے سنائیں اپنے گھر کی عیسائی بہنوں کو, یہ بہت ضروری ہے عوام کے لیے, بہت ضروری ہے. تو ان کو رسالہ دے دیں تو پھر میں ناطقہ والا رسالہ بھی بیچارے بیان کر دیں. یہ اس سے بھی درس دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ رسالہ پیش کر دیا جائے ناطقوان اور نذرانہ. اتفاق سے امام یا مؤذن وہاں کا ناطقوان ہوا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ مطمئن نہیں کر سکو گے اس کو. اور درس اور بیان کے انداز میں بھی فرق ہونا چاہیے, جب درس دے تو اس کا انداز کافی معتدل ہوتا ہے, بیان میں بعض اوقات آواز اونچی بھی ہو جاتی ہے, ان دونوں کا فرق ہونا چاہیے. بلکہ بیان بھی عام طور پر ہمارے جوشیلا نہیں ہونا چاہیے, معتدل انداز جو ہو وہ سمجھانے میں زیادہ آسان رہتا ہے. کبھی کبھی جوشیلا بھی ہو تو ہر ایک کو جوشیلا جمتا نہیں ہے, یہ بھی ہے. نہ تجربہ کاری میں جوشیلا بیان جو ہے وہ سمجھانے کچھ جاتا ہے, آدمی سمجھا کچھ لیتا ہے, جوش میں ہوش بعضوں کا نہیں رہتا تو کیا کا کیا منہ سے نکل جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا آج تک آپ کسی اسلامی بھائی سے موقع کی نزاکت کے مطابق گفتگو کرنے کے کامیاب گر سے مطمئن ہوئے ہیں؟
اب میں اگر کہتا ہوں کہ میں کسی سے کامیاب کسی کے اس گر سے مطمئن نہیں ہوا تو اس کا مطلب کسی کو بات کرنا ہی نہیں آتی, مجھے ہی آتی ہے خالی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے اور ہم سب کو یہ گر نصیب ہو جائے, مدنی گر. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, سہولیات والے مقامات پر مدنی قافلے سفر کرنے کا ذہن بنتا ہے اور اسلام بھائی ایسے مقامات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں سہولیات والے علاقوں میں سفر کروایا جائے. تکالیف اور کم آبادی والے علاقوں میں یا مقامات پر سفر کرنے کا ذہن نہیں بنتا, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
میں نے اس پر غور کیا کہ 30 دن کے مدنی قافلے کے لیے تیار نہیں ہوتے آسانی سے, اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ قافلے میں تو تکلیف ہے اور یہاں تو اپنے گھر سے زیادہ سہولتیں. ایسے بھی ذہن کے ہوں گے نا کہ چلو یار کھانا اچھا ملے گا, اپنا تو چھت بھی کچی ہے, پانی بھی ٹپکتا ہے اور بجلی بھی روز چلی جاتی ہے, یہاں تو جنریٹر کا بھی انتظام ہے, بڑی سہولت ہے, 41 دن گزار کے آتے ہیں فضا مدینہ میں, سیکھنے کو بھی ملے گا اور سہولتیں بھی ملیں گی. تو میرے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, ہمارے انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالیے, ان حضرات نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. وہ کسی کو آرے سے تیر دیا گیا, کنگھیوں سے پہلے کے مسلمانوں کے کنگھوں سے گوشت چھیل دیے گئے, 70 انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شہید کیا, بہت تکلیفیں اٹھائی اور اسلام کی تبلیغ کی. خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سی سہولت دیکھی, ہر حال میں آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی, پتھر بچھائے گئے آپ کی راہوں میں, کانٹے بچھائے گئے, پتھر برسائے گئے, سنتوں کی خدمت, دین کی خدمت کی. صحابہ کرام علیہ مریدوان نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اور کس طرح بے دردی کے ساتھ اپار انہیں شہید کرتے رہے, دھوپ میں رسی ڈال کر گلے میں گھسیٹا گیا کسی کو پتھروں پر گرمیوں میں سلایا گیا, وہ طرح طرح کی تکالیف برداشت کی, اس طرح دین ہم تک پہنچا. خود طارق بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ اسپین فتح کرنے کے لیے نکلے تھے, کشتیاں جلا دی تھی, سب گھبرا گئے تھے کہ اب واپسی کیسے ہوگی. آپ نے فرمایا یا شہید یا غازی, اگر غازی بنتے ہیں تو یہیں رہیں گے, جاننے کا سوچو ہی مت, پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں, آگے بڑھتے تھے. اور جذبہ آیا الحمدللہ اسپانیہ بتاؤ. اس طرح محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سندھ کو باب الاسلام بنایا, ورنہ یہ کفر کی تاریکیاں تھیں. محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہاں اسلام پھیلایا سندھ میں آ کر, اس جنگل میں. سندھ میں وقت بہت جنگل ہے, بہت صحرا, بہت کانٹے دار جھاڑیاں. تو دین کا درد صحیح معنوں میں ملے گا بھی ایسے ہی علاقوں میں جہاں تکلیفیں ہو رہی ہیں, جہاں شاہی ٹھاٹ ہوں وہاں دین کے درد کا پتہ کیسے چلے گا, جب ہمیں تکلیف نہیں ہوگی تو دوسرے کی تکلیف کا احساس کیسے ہوگا. جو غریب ہو کر بعد میں مالدار بنتے ہیں ان کو دیکھو جو غریبوں کی خدمت میں پیش پیش ہوں گے, اور جو شروع سے مالداری میں جنہوں نے آنکھ کھولی ان کو غریبوں سے ہمدردی آپ کو کم نظر آئے گی, ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا غربت میں کیا کیا پریشانی ہوتی ہے. اس لیے تکلیفیں اٹھا کر دین کی خدمت کرنے میں انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا, وہ عبادت افضل ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو, اور قیامت کے روز بھی وہ عمل میزان عمل میں وزن دار ہوگا جو دنیا میں دشوار ہوگا. اس لیے ثواب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہونے کی ہمیں حرص ہونی چاہیے, اور اس حرص کے لیے ہمیں تکلیفوں والے علاقے جو ہیں وہ منتخب کرنے چاہیے, ورنہ ساری سہولتوں والے علاقوں میں جائیں گے تو بیچارے جو تکلیف والے علاقوں میں جن میں ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جن کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا, جن کو کچھ بھی معلومات نہیں ہوتی دین کی, ان میں جا کر نیکی کی دعوت کون پھیلائے گا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کتنا رقت انگیز ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار ہیں اور بے آب و گیا میدان اور کعبہ شریف اور پھر پانی کی تلاش, ابراہیم علیہ السلام کا چلا جانا اور سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بے قراری میں چلنا دوڑنا صفا مروہ کے بیچ میں, تو وہاں پانی تک نہیں تھا, لیکن الحمدللہ ان کے قدموں کی برکت سے, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے زمزم کا کنواں پھوٹا, پانی کا چشمہ پھوٹا, اور پھر انہوں نے زمزم کہا, یعنی کہ عبرانی میں زمزم مانے ٹھہر ٹھہر, یہ الفاظ اتنے مقبول ہوئے کہ اصطلاح بن گئی, اور دنیا کی ہر زبان زمزم کا کسی نے ترجمہ آج تک نہیں کیا. مسجد کو تو موسک بولتے ہیں لوگ انگلش میں, لیکن زمزم کا میں نے آج تک ترجمہ نہیں سنا, دنیا بھر کی زبانوں میں زمزم بولا جاتا ہے, اگر کوئی ترجمہ بولے گا تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. زمزم تو سمجھ میں آ جائے گا ہاں یہ وہی پانی، ورنہ موسٹ بولیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مسجد، پرے بولیں گے تو یہ بات. تو اس لیے آپ بھی جنگل میں منگل بنانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہر وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. باغ میں تو پھول کھلتے رہتے ہیں، کوئی کمال نہیں، کمال تو ہے کہ صحرا میں نقو دک صحرا دشت و بیابان میں کوئی خوبصورت رنگین پھول کھل جائے. تو آپ یہ صحرا میں پھول کھلانے والے بن جاؤ انشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.